فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ 1447 ہجری کے شوال المکرم کی آج 23rd شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے سالِ ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 23 جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ریٹائرمنٹ کے بعد 63 سالہ ریحان صاحب کا حال یہ تھا کہ وہ سارا دن کھڑکی کے پاس بیٹھے باہر سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتے رہتے۔ وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہے تھے جہاں سینکڑوں لوگ ان کے ایک اشارے کے منتظر ہوتے تھے، لیکن اب گھر کی چار دیواری میں انہیں اپنی حیثیت ایک پرانے فرنیچر جیسی محسوس ہوتی تھی۔
دیکھ نہ رہ جائے کوئی سی سکتا، دیکھ نہ رہ جائے کوئی سی سکتا۔
ایک شام ان کا بیٹا عدیل اپنے 12 سالہ بیٹے حمزہ کو اسکول سے لے کر آیا۔ حمزہ ایک اسکول پروجیکٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بار بار ناکام ہو رہا تھا۔
دیکھ نہ رہ جائے کوئی سی سکتا۔
بابا بابا دیکھیں مجھے پروجیکٹ ملا۔ بابا اٹھے نا، اٹھے بابا۔
کیا ہو گیا بیٹا، سونے دو مجھے۔
بابا اٹھے، میرے سے پروجیکٹ بنانا ہے۔ بابا اٹھے، بابا پروجیکٹ بنانا ہے مجھے۔
بیٹا ابھی سونے دو، بعد میں کریں گے۔
بھائی بابا اٹھے، بابا پروجیکٹ ملا ہے۔ بابا
احمد بیٹا آؤ میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ آؤ۔
بابا پروجیکٹ ملا ہے، کل ٹیچر کو چیک کرانا ہے، ٹیچر بہت ڈانٹیں گی۔
بیٹا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے، کریں گے انشاءاللہ، ہو جائے گا انشاءاللہ کام۔ میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کرنے کی۔
اگلے 2 گھنٹے تک ریحان صاحب نے اپنے پوتے حمزہ کے چھوٹے سے پروجیکٹ میں مدد کی۔ جب مکمل ہوا تو حمزہ،
ارے واہ دادا، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، یہ تو آپ کے بغیر بن ہی نہیں سکتا تھا۔
بیٹا اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
ان چند جملوں نے ریحان صاحب کی آنکھوں میں آنسو لا دیے۔
اپنا
امیر علیہ سنت اکثر ریٹائر لوگ اپنے آپ کو بے مقصد سمجھتے ہیں، ان کے لیے کیا رہنمائی کریں گے؟
یہ بزرگ کا ایک خاکہ ہم نے دیکھا، ماشاءاللہ بڑا سبق آموز ہے، اس میں بہت کچھ درس ہے۔ جب یہ بزرگی نہیں آئی تھی، نہ بڑھاپا نہیں آیا تھا، تو یہ آفیسر تھے یا افسر تھے شاید، اور ان کے اشارے پر کئی لوگ حاضر ہو جاتے تھے، اور آج جب یہ ریٹائر ہو گئے اور عمر بڑھ گئی تو اب کوئی نہیں پوچھتا ان کو، گھر میں اکیلے پڑے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو مجھے یاد آ رہا ہے، ایک جگہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے شہر کے باہر، ایک شخص گزرا، اس کو مطلب انہوں نے روک لیا، بولا ہمارے ساتھ چلو۔ کیا ہو گیا؟ بولا ہم تم کو بادشاہ بنائیں گے۔ تم ہم کو بادشاہ بناؤ گے؟ یہ کیا بول رہے ہو؟ بولا ہمارے یہاں کا دستور یہ کہ ہر سال ہم کھڑے ہوتے شہر کے باہر، اور صبح جو سب سے پہلا شخص گزرتا ہے ہم اس کو بادشاہ بناتے ہیں 1 سال تک، پھر وہ ریٹائر ہوتا ہے تو پھر دوسرا۔ تو اس طرح آج ہمارے بادشاہ کا ریٹائرمنٹ ہے اور ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے۔ تو لے گئے اس کو، بادشاہ بنا دیا۔ اس بادشاہ نے معلومات کی کہ یہ سارا مسئلہ کیا ہے، وہ یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو بھی ویرانے میں چھوڑاتے تھے، بادشاہی کے بعد. اب وہ بیچارہ بادشاہ پریشان ہو جاتا تھا, سابقہ بادشاہ, ریٹائرڈ کنگ, کہ اب کیسے زندگی گزارے. اس نے تو بڑی متحش کوششوں میں زندگی گزاری تھی. تو اس نے کیا کیا کہ اب سال بھر ہے میرے پاس, جو کر سکتا ہوں کر لوں گا. جس ویرانے میں یہ چھوڑ آتے تھے نا, وہاں عمارتیں بنوانی شروع کر دی, باغ و بہار کر دیا, وہاں رونقیں کر دی. اور پھر جب اس کا ریٹائرمنٹ ہوا تو اس کو وہاں چھوڑ آئے. یہ تو پہلے سے وہاں اس نے آبادیاں کر رکھی تھی اپنی, تو یہ مزے سے وہاں رہنے لگا. اصل تو آخرت کی طرف اس کا درس ہے کہ دنیا میں عارضی طور پر سال تو بہت زیادہ ہے, ابھی سے ہم اگر سال گنتے ہیں کہ ایک سال تک ہم جیئیں گے اور تیاری کریں, یا تو نہ کل کا بھروسہ نہ پل کا بھروسہ ہے, یقینی کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ کب ہماری موت آ جائے گی. یقینی یہ پتا ہے کہ موت آئے گی, لیکن کب آئے گی ہمیں نہیں پتا. تو آج اور ابھی سانس لینے سے پہلے بندہ تیاری شروع کر دے آخرت کی. یہ فرضی واقعہ جو میں نے سنایا کہ اگر یہ بزرگ جو اب گھر میں اکیلے بیچارے وہ ہاتھ پیر مار رہے تھے, اگر اس طرح کے بزرگ جو ہیں اگر پہلے سے وہ مہلت جو ملی تھی اس میں تیاری کر لیتے, اپنی اولاد کو دین سکھا دیتے, ماں باپ کے آداب بھی وہ سیکھتا جب دین سیکھتا تو, اور خوف خدا اس کے اندر پیدا ہوتا اور بڑھتا, تو یہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو اس طرح بڑھاپے میں وہ لٹکتا نہ چھوڑتا. تو اصل وہ دینی تعلیم نہیں ہے, صرف دنیاوی تعلیم, کالج کی سیڑھی چڑھائی, یونیورسٹی بھیج دیا اور دین نہیں پڑھایا. اچھا, اگر بلکہ اب حالات ایسے ہو گئے کہ اگر کوئی نوجوان دین کی طرف آتا بھی ہے تو اس کو شیطان کبھی کسی کی زبان پر, کبھی کسی کی عزیز کی زبان پر وہ بولتا ہے یہ تیرے دین ہے, نہیں بھائی گہرائی میں نہیں جانا ہے, زیادہ گہرائی میں نہیں, بس نماز پڑھو اللہ اللہ کرو اور خلاص, دین نہیں سیکھنا. تو پھر یہ دین دیکھنے پڑھنے کا چانس ہے جو ابھی ہم نے اس خاکے میں دیکھا, کہ جو اولاد تربیت یافتہ ہوگی دین کے تعلق سے, جس کو ماں باپ کی اہمیت ہوگی, صلہ رحمی میں جو سمجھتا ہوگا, صلہ رحمی یہ لفظ بھی زبان پہ نہیں جڑتا, تو صلہ رحمی یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ مطلب یہ جب تک یہ سیکھا گا نہیں کرے گا کیسے یہ. تو یہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے, اب اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے, چھوڑ آتے ہیں, ماں باپ بوڑھا ہو گیا خلاص, نوکری سے ریٹائر ہوا تو یہاں زندگی سے بھی ریٹائر, اب اس میں گھر یہ نہیں ہے اس کے لیے. تو بہرحال ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم مطلب اپنی اولاد کو صرف دنیا نہ سکھائیں, دین کو فوقیت دیں, اولیت دیں, پہلے دین. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت, سوشل میڈیا پر ایک تحریر میں نے پڑھی جس میں لکھا تھا کہ چار دن سگریٹ پی کر کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے, موبائل استعمال کر کے کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے, کاش رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی کہے کہ مجھے نماز کی عادت ہو گئی ہے. امیر علیہ سنت, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اصل وہ سگریٹ پینے میں یا موبائل کے یوز میں دیگر گناہوں کے کام میں نفس کا تعاون ہوتا ہے, شیطان کی رہنمائی بھی بارہا شامل ہو جاتی ہے, تو یوں اس کی تو بندے کو عادت پڑ جاتی ہے, وہ بھی غلط نہیں کہہ رہا, اس کی عادت پڑ چکی ہے تو وہ عادت پڑ جاتی ہے. اب نماز میں نفس ساتھ نہیں دیتا, شیطان رہنمائی نہیں کرتا, اکتاٹ پیدا کرتا ہے, اللہ بے نیاز ہے اس کو, تیری میری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے, محتاج نہیں ہے. تو نماز میں پھر یہ کہ امتحان ہوتا ہے اور بندہ نمازی آسانی سے نہیں بن پاتا, تام جس کو رب چاہے نمازی بن جاتے ہیں, رمضان نماز پہلے سے نمازی ہوتے ہیں اور پھر رمضان شریف کو پاتے ہیں, رمضان میں اپنی نمازیں بڑھا دیتے ہیں, پھر رمضان شریف کے جانے کے بعد پھر اپنی روٹین کے مطابق وہ نمازیں پڑھتے ہیں. تاہم یہ ایک جنرل بات ہے کہ رمضان میں نمازی بڑھ جاتے ہیں اور عبادتوں کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ سارا سال واعظ و نصیحت کرو, اثر نہیں پڑتا ان پر, جیسے ہی رمضان آتا ہے رمضان وہ کام کر دکھاتا ہے کہ سارے سال کا وعظ وہ کام نہیں کر دکھاتا. وعظ و نصیحت کرو تو اتنی تبدیلی نہیں آتی عام طور پہ, لیکن جیسے رمضان آتا ہے نقشہ ہی بدل جاتا ہے مسلمانوں کا. مسجدیں بھر جاتی ہیں, تقریریں کرتے رہو, قافلے ٹھہراتے رہو, مسجد میں باہر تک لوگ تراویح میں جیسے 20 رکعتوں میں آ جاتے ہیں نا, نمازی باہر نہیں آئیں گے, وہ اندر 2, 4, 10, 20 آپ نے بڑھا دیا بس. لیکن رمضان بغیر واعظ کے, بغیر نصیحت کے, بغیر انفرادی کوشش کے ایسا اپنا نور پھیلاتا ہے کہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگ بھاگ بھاگ کے اس کی روشنی میں پناہ لے لیتے ہیں.
رمضان المبارک میں جو اچھی عادتیں ہم اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ماہ رمضان کے بعد ان اچھی عادتوں میں سے کچھ عادتیں تو ایسی ہیں حضور جنہیں کنٹینیو ہم کر تو سکتے ہیں. نفل روزہ رکھنے کے ذریعے, قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے, مسجد کی حاضری کے ذریعے, اور صدقہ و خیرات ماشاءاللہ ماہ رمضان میں کیا جاتا ہے, اس کے ذریعے اور بھی کئی برائیوں سے بچنے کی صورت بن جاتی ہے. اس میں شیطان کا قید ہونا بھی ہمیں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. تو وہ جو عادتیں جو ہم ماہ رمضان میں اختیار کرنے میں اللہ پاک کی رحمت سے ماہ رمضان کا فیضان ہے, کامیاب ہو جاتے ہیں, پھر پورا مہینہ کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے. تو چند چیزیں ایسی جیسے میں نے 2-4 نام لیے کہ یار یہ تو آپ کر لو تو یہ بھی یاد رمضان بھی ہے اور اس سے انشاءاللہ ایک عبادت و نیکی کی طرف رغبت بھی آئے گی.
بے شک کرنے والے کرتے بھی ہیں. اصل رمضان شریف کے اندر اگر بھرپور انفرادی کوشش کی جائے نا, جو رمضان میں عبادت کے لیے آ جاتے ہیں ان پر مبلغین انفرادی کوشش کریں. دیکھو اپنے اعتکاف ہوتا ہے, انفرادی کوششیں, اجتماعی کوششیں ہوتی ہیں, اور ہر سال میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ ہمارے دعوت اسلامی قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں پرمیننٹ. کئی ایسے ہوتے ہیں جو ابھی بھی جیسے اپنے بولیں گے نا تو بولیں گے ہاں میں اعتکاف کے ذریعے ماحول میں آیا تھا دعوت اسلامی کے. یہ برسوں پرانے بھی بولتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اعتکاف میں آیا تھا پر اس کے بعد سے بس میں دعوت اسلامی میں آ گیا ہوں, اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح ہوتا ہے. تو یہ کہ کوششوں کے ذریعے انفرادی کوشش, اجتماعی کوشش, وہ اس طرح بھی فائدہ ہوتا ہے. تو رمضان میں اگر سارے اسلامی بھائی کوششیں کریں نئے نمازیوں پر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور کرنے والے کرتے بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے سوال ہے کہ تحریم نام کے معنی کیا ہیں اور تحریم نام رکھنا کیسا؟
تحریم نام درست ہے, دیکھیے عزت والا کرنا یا حرام کرنا, تو یہاں مراد یہی لیں گے کہ تحریم نے حرمت والا بنانا, عزت والا بنانا, تو اچھا نام صحیح ہے.
بعض ناموں میں یہ پہچان تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ جو نام ہے یہ مؤنث کے طور پر ہے یا مذکر کے طور پر, یعنی یہ نام مرد کے لیے زیادہ مناسب ہے یا عورت کے لیے میل یا فیمیل کے طور پر, تو اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا پھر کیا ہر نام سے پہلے محمد بھی لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا؟ یہ ایک ایسا ایک سوال ہے کہ یہ پہچان جتنی زیادہ ہو اتنا میرا خیال مناسب رہے گا, کہ مانا پر وہ توجہ نہیں ہوتی تو پھر نام سے پہلے وہ برکت کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد کے طور پر بیان کیا ہے, لیکن بعض اوقات آپ سے ہی سنا ہے کہ یار اس کے بعد یہ نام مناسب نہیں ہے, لفظ محمد جب کہہ دیا تو وہ نام مؤنث کے طور پر ہے, مذکر کے طور پر ہے, اور اس سے پہلے یہ, تو آپ کیا فرماتے ہیں؟
بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں معاشرے میں, تو پھر وہ دوسرے مرد نہ رکھیں, بعض مردوں کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں تو وہ عورتیں نہ رکھیں. رائے یہ کہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں میں رکھے جاتے ہیں, تو اب یا کچھ پہچان رکھتے جیسے انور بی بی, مختار بی بی, اس طرح بھی نام ہوتے ہیں. یہ بی بی نے یہ واضح کر دیا کہ یہ عورت کا نام ہے. اچھا پھر یہ کہ جو مسلمانوں میں رائج ہو جاتے ہیں بعض نام کہ ان کے وہ مذکر کے لیے ویسے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے معنی برے نہیں ہوتے تو وہ بھی چل جاتے ہیں. اب جیسے کہ جہاں سے معراج شروع ہوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً چچازاد بہن ام ہانی رضی اللہ عنہا, تو اب یہ کہ لوگ ہانی نام رکھتے ہیں, لہانی مرد کا نام ہے, مردانہ نام ہے, ام سے وہ ام ہانی یعنی ہانی کی ماں یا ہانی والی, تو یہ اصل نام تو ام ہانی تھا ان کا، تو ہانی مردانہ نام ہے، لیکن ہماری عورتوں میں رکھا جاتا ہے ہانی، تو ٹھیک ہے، مطلب بعد وہ پھر اس کو وہ مونس بنا دیتے ہیں اپنے طور پر، ہانیہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ہانیہ میں بھی کیا رکھ لیا، ہانیہ بھی صحیح ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرے اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، جو ہم یہ کپڑے اسٹچ کرتے ہیں، کوئی بھول جاتا ہے، دو سال ہو جاتے ہیں، ایک سال ہو جاتے ہیں، کافی ٹائم گزر جاتا ہے، اور کچھ ناپ کے بھی کپڑے رہ جاتے ہیں، تو ان کپڑوں کا کیا کیا جائے؟
سر جن کے ہیں یہ انہیں کی ملک پر باقی ہیں، ان کو سنبھالیں، ان کو ڈھونڈیں۔ اب تو ڈھونڈنا سنبھالنا زیادہ مشکل نہ رہا، شروع سے ہی اگر ترکیب بن جائے نا، ان کا نمبر وغیرہ ایڈریس وغیرہ محفوظ ہو سکتا ہے، کرتے بھی ہوں گے کئی درزی، تو یہ کرنا ضروری ہے۔ اور جو بھی اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کو اپنے گاہکوں کے، اب گاہک کو بھی کسٹمر بولتے ہیں، تو کسٹمر کے وہ نام ایڈریس وغیرہ وہ رکھ لیے جائیں، فون نمبر ہو، تو اس طرح ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا۔ تاہم یہ کہ وہ بھول گیا تو یہ مال غنیمت سمجھ کر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ سنبھالنا ہوگا، جب آئے لے جائے۔ اب زیادہ اس طرح کے کپڑے جمع ہو گئے ہیں تو پھر دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں، مفتی صاحب سے مشورت کریں۔ ہر داڑھی والا مفتی نہیں ہوتا، ہر مسجد کا امام مفتی نہیں ہوتا، یہ خیال رکھیے گا کہ میں نے مولانا کو پوچھ لیا ہے، جاؤ چھوڑ دیا، نہیں آتے کیا کریں، رکھ لو، یہ پھر دونوں ساتھ میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، سمجھے، جواب دینا پھر مل کے۔ تو علم نہ ہو تو جواب نہ دیا جائے، اور کسی اور عالم کا ریفرنس دے دیا جائے، اپنے اوپر اپنی آخرت کے لیے بوجھ نہ ڈالا جائے اپنے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یہ محمد انس خان فیس بک پیج پر لائیو سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دل کی اصلاح زیادہ اہم ہے یا ظاہری اعمال کی درستگی، اور اگر دونوں میں کمی ہو تو پہلے کس کو درست کرنا چاہیے؟
دونوں ہی کی اصلاح ضروری ہے، آپ بولے پہلے دل کی اصلاح کر لوں پھر داڑھی رکھوں گا، حالانکہ یہ ظاہری ہے، یہ آئی تو اس کو بھی رکھ لینا ہے، دل کی اصلاح بھی جاری کرنا ہے، ان میں دونوں میں کوئی وہ نمبر وار نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، پہلے یہ سیکھ لوں، پہلے وہ کر لوں، پہلے یہ کر لوں، جیسے پہلے ہمارے بھی بولتے تھے پہلے درس نظامی کر لو تو پھر دین کا کام کرنا، ارے زندگی کا بھروسہ کیا یار، دین کا کام بھی جاری ہو اور درس نظامی بھی جاری ہو، علم حاصل کرنا بھی جاری ہو، تو یہ سب اب جیسے بعض صورتوں میں تو نیکی کی دعوت دینا، گناہ سے بچانا، یہ فرض ہے فرض، ہاں ہاں، وہ نہ کرنا حرام ہو جائے گا، اب میں عالم تو بن لوں تو پھر میں یہ کروں گا نیکی کی دعوت، تو یہ بعض اوقات یہ مدرسین بھی اس طرح کا ذہن دیتے تھے شروع میں، جب پھر میں نے سمجھانا شروع کیا کہ یار یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ، یار کیوں ایسا کہتے ہیں، دین کا کام اب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کو پتہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، اب وہ عالم دین بن جاؤ، اب درس نظامی کر لو، درس نظامی کرنے کے بعد کون سا ضروری ہے کہ عالم دین بن جائے گا، ہنوس دلی دورست، تو اب یہ کہ اس کو نماز کا بولنے کے لیے نیکی کی دعوت ہے، یہ دین کی تبلیغ ہے، کسی کو بولنا نماز کے لیے، تو اب اس کے لیے ابھی حضرت بنیں گے، حضرت علامہ کا ٹائٹل پائیں گے تو پھر جا کر بولیں گے نماز پڑھا کرو، تو یہ نیکی کی دعوت یہ زندگی کے ساتھ ساتھ بالکل اٹیج ہے، جہاں جہاں مطلب موقع ملے بندہ نیکی کی دعوت دیتا رہے، بعد میں کل کس نے دیکھی ہے، پل کا بھروسہ نہیں ہے، تو اس طرح کی داڑھی تو زلفیں تو سنتیں، سنتوں والا لباس، تو یہ دل کی اصلاح کر لو گے تو پھر مطلب یہ اس پر آؤ گے، یا جیسے کہ کئی ایسے ظاہری اعمال ہیں، سچ بولنا، تو یہ دل کی اصلاح ہو جائے پھر سچ بولنا شروع کریں گے، سب ساتھ ساتھ چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عبداللہ ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ جملہ ہم سنتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کہنا کیسا ہے؟
بعض اوقات کام جلدی ہونا نہیں ہے، اس پر بھی بعض اوقات بولتے ہیں کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اندھیر سے مراد ہے کہ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر کسی کو اس کا مدعا اس کا چاہا نہیں ملتا تو اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے اس کی، اور وہ کبھی بھی نہیں دے گا اس کو، یہ بھی مطلب اس کی مصلحت ہے، غریب تو غریب ہی رہے گا اور غربت میں ہی مارا جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، تو یہ بھی اندھیر نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، اللہ پاک ظلم نہیں کرتا، وہاں تصور نہیں ہے، اللہ پاک کا اگر کوئی معاذ اللہ بولے گا اللہ ظلم کرتا ہے تو یہ اسلام سے نکل جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے نیک اعمال. تو یہ بعض اوقات کوئی فوت ہو جاتا ہے نا, جوان موت پر لوگ بول دیتے ہیں صاحب, یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر ترس نہیں آیا, معاذ اللہ, یہ کفر ہے, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, اسلام سے نکل جائے گا کہنے والا ہے کہنے والی, یہ بہت خطرناک جملہ ہے, یہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے اموات کے ٹائم پر. اور بھی فوتگی جب ہوتی ہے, کسی کی موت ہوتی ہے, تو بعض اوقات لوگ کچھ نہ کچھ ایسے کفریات بھی بک دیتے ہیں. اللہ پاک رحم فرمائے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ایک کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے, اس میں اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ میں ڈرائیور ہوں, گاڑی چلاتا ہوں, تو میرے سیٹ والے دعوت وغیرہ میں جاتے ہیں, میرا ان کے ساتھ جانا کھانا کھانا بہتر ہے یا نہیں, جواب ارشاد فرمائے.
جہاں اس طرح کا معمول ہو, روٹین ہو, ڈرائیوروں کو بھی کھانا پیش کر دیا جاتا ہے, ایسے موقع پر کھا لیں, اور جہاں کا عرف پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر ہوٹل کا رخ کریں. تو جہاں عرف نہیں ہے, معمولات میں سے نہیں ہے ڈرائیور کو کھلانے کا, تو وہاں زبردستی گھس کے کھا لیں گے, روکے گا کوئی نہیں, لیکن یہ کہ گناہ گار ہوں گے.
ویسے اس میں حضور ایک بات عرض ہے کہ جو لے جانے والا ہے, یعنی جس کا وہ ڈرائیور ہے, بسا اوقات وہ اس معاملے میں معلومات بھی لے سکتا ہے, اور اس کو وہاں کا اندازہ بھی ہوگا کہ میں جہاں لے کے جا رہا ہوں, کیونکہ دیکھا ہے بعض اوقات کہ وہ جو جانے والے ہیں وہ خود ہی پہلے اس طرح کا ماحول چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہاں پر, کیونکہ ظاہر ہر گاڑی کے دوسری گاڑی کے ساتھ یہ ڈرائیور تو ہوتے ہیں اب, تو اس طرح سے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ معلومات لے لیتے ہیں, اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ ڈرائیور آتے ہیں, ورنہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو تاکید کرتے ہیں کہ آپ نے اس دعوت میں کھانا نہیں کھانا, تو یہ کرنا کیسا ہے؟
بولتے تو نہیں ہوں گے کہ کھانا تم ہمارے ساتھ مت کھانا, لیکن یہ کہ یہ اتنی فکر بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ اس کو بلاؤ. اصل مشکل یہ کہ ہمارے یہاں دیکھ کے یہ کیٹیگریز ہیں, ڈرائیور ہے, مالی ہے, ملازم ہے, یہ ہم صاحب لوگ ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا, اس کا کیا علاج. تو یوں غریبوں کو یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں ملازمین کو لوگ اپنے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, اس کو بٹھانا پسند نہیں کرتے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو خوش رکھیں گے تو یہ آپ کو زیادہ سروس دیں گے, آپ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی, ورنہ انڈرسٹینڈ کے دل میں نفرت ہوگی کہ یہ صاحب اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. بہرحال کسی کو بھی گھٹیا نہ سمجھ, تو مالی, ڈرائیور, سب کو اجازت دینی چاہیے کھانے کی, جو صاحب خانہ ہے اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. آپ کے یہاں کوئی دعوت پر آیا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا, پتہ ہی ہوتا کہ اس کے بعد تو گاڑی ہے, یہ اپنی اور گاڑی میں اس کا ڈرائیور چلاتا ہے گاڑی, تو بولے گا ڈرائیور کہاں ہے آپ کا, وہ باہر, اس کو لے لو نا, کھا لے نہیں نہیں اس کو لے آؤ. آپ جا کے ڈرائیور کو, جو میزبان ہے, ڈرائیور کا ہاتھ تھام کر لے آئے اس کو, اور کھانے پہ بٹھا دے, خدا کی قسم اس کے دل کی ایسی دعا نکلے گی کہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے. اب یہ میں بھی باتیں کر سکتا ہوں, صاحب لوگوں نے کرنا تھوڑی ہوتا ہی ہے, مگر ایسے صاحب لوگ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ ان کا دل فقیر ہوتا ہے, درویش ہوتا ہے, ظاہری طور پر مال دولت سب کچھ ہوتی ہے لیکن ذہن ان کا فقیرانہ ہوتا ہے. تو یہ ان کی باتوں میری بات سمجھ میں آئے گی کہ یار یہ بھی تو آخر یار مسلمان ہے, اللہ کا بندہ ہے, یہ اللہ نے مجھے تو, میرے لیے تو مقام شکر ہے کہ یار میں ڈرائیور نہیں ہوں, یہ میرا ڈرائیور ہے, اس لیے بھی میں اس کا احترام کروں شکرانے میں کہ میں اس کی سیٹ پر نہیں ہوں, یہ نیچی سیٹ پر ہے, میں اونچی سیٹ پر ہوں دنیاوی اعتبار سے, تو یوں اس کو احترام کرے اس کا.
حضرت معرور رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مقام ربضہ پر میری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی, تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے ویسا ہی لباس ان کے غلام نے پہنا ہوا تھا, تو مجھے تعجب ہوا کیونکہ عام طور پہ غلام جو ہوتا ہے اس کو اس طرح کا لباس آقا جو پہنتا ہے ویسا نہیں پہنایا جاتا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی, اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوالکم اخوانکم, کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں, اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے. یعنی وہی جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی بات کہ یہ اللہ کی تقسیم کاری ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ آپ ہوتے اور آپ کی جگہ پر یہ ہوتا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ اور جو تم لباس پہنو اس میں سے انہیں پہناؤ. یہ استحبابی مستحب حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس پر پھر عمل کیا.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ فرق اگر مٹ جائے گا نا تو بڑی محبتیں ہوں گی. بعض اوقات یہ نوکر چاکر جو ہوتے ہیں نا، یہ گھر صاف کر دیتے ہیں، کبھی سیٹھ کو قتل کر دیتے ہیں، یہ وارداتیں ہوتی ہیں. اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ان کو نفرتیں دی جاتی ہوں گی، نفرتیں ملتی ہوں گی جس سے ان کی گھوم جاتی ہوں گی. اللہ رحم کرے جو قتل کرتے ہیں، غلط ہی کرتے ہیں، ان کی معاذ اللہ تائید نہیں کر رہا، لیکن میں ایک اسباب بتا رہا ہوں کہ یوں بھی آپ کی بھی سیفٹی اس میں کہ ان کی خدمت جو ان کا حق بنتا وہ کرتے رہیں، جو مستحب ہے، جو فضیلت والا کام ہے، ان کو ساتھ کھلانا پلانا بٹھانا مان دینا عزت دینا کہ یار یہ مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ ملازم مقبول ہے یا سیٹھ مقبول ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. تو اس لیے وہ سب کو عزت دے مان دے تو انشاءاللہ. عزت دو عزت لو، مان دو مان لو. جتنی عزت ہم دیں گے ہم کو عزت ملے گی، جتنی نفرتیں لوگوں سے کریں گے تو آج نہیں تو کل ہمارے ساتھ نفرتوں بھرا سلوک ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک بار پھر ایک ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں اور ٹاپک جو ہے کھانے کے مختلف ٹاپک پہ کرتے رہے ہم، فوڈ کریز پہ بھی کیا اور بھی چائے پہ بھی کیا، کھانے پینے کی چیزوں پہ کرتے رہے ہیں، مچھلی پہ بھی کیا تھا ہم نے. آج بھی کچھ کھانے سے ریلیٹڈ ہے، آج جو ہے نا بات کریں گے کھانے کے ضیاء پر.
کھانے کا ضیاء نہیں ہوتا، جو کھانا بچ جاتا ہے نا، آج کل کا دور ایسا ہے، وہ کھانا جو ہے نا وہ 500-400 روپے میں بچا ہوا کھانا بک جاتا ہے.
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بچ جاتا ہے؟
میں نے بھی دیکھا بتا رہا ہوں آپ کو،
بچ جاتا نہیں ہے، بچ جاتا ہے اور بک جاتا ہے،
بالکل بکتا ہے کھانا بھائی. سب جگہ بریانی ایک جگہ ہو جاتی ہے، قورمہ ایک جگہ ہو جاتا ہے، یہ ہال میں جو ہے نا یہ بیچ دیتے ہیں کھانا.
آپ ہال کی بات کر رہے ہیں، میں غور کریں کہ کسی بھی ایونٹ میں آپ جاتے ہیں، آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں یا کسی شادی میں جاتے ہیں یا کسی گھر کی تقریب میں بھی آپ جاتے ہیں، تو جتنا آپ کھا سکتے ہیں آپ ڈالیں، نہ کہ اس کو ضائع کریں.
چھوٹی موٹی تقریباً نہیں ہوتی، باہر ٹینٹ وینٹ لگا ہوا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی کناتیں لگی ہوتی ہیں، وہاں پر چلے گئے. کوئی بڑی بڑی تقریبوں میں گئی نہیں ہے، پھر
کھانا کہیں بھاگ رہا ہے. یہ
لوجیکل بات نہیں کر رہے،
ایک بال بھرا ہوا رکھا ہوا ہے، آپ کو جتنا کھانا ہے کھا لیں اور کم پڑے آپ اور ڈال لیں.
ڈش ملتی نہیں ہے سالن وغیرہ کی، وہ پہلے لوگ صاف کر جاتے ہیں، پتہ چلے وہ پلیٹیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ آپ کھانا آ گیا، کھانا ختم ہو جاتا ہے،
دوبارہ بھی تو ریفل ہوتا ہے نا.
بالکل
میں آپ نہیں سمجھتے کہ کیا کیا ڈال رہے تھے، وہ سمجھ سارے ان کا بس نہیں چلتا. اگر 35 ڈشیز ہے بوفے میں تو 35 کی 35 پلیٹوں میں بھر لے، بھلے کھائے نہیں.
ابھی میں گیا ریسٹورینٹ میں، اب شہزاد بھی اچھا تھوڑی لگتا ہے وہاں پر، کہ ظاہر ہے اب کھانا اگر کوئی بندے کو نا کچھ ایسا بھی کرنا بھی پڑتا ہے کہ کچھ چھوڑنا بھی پڑتا ہے کھانا، ظاہر ہے یار لوگ وہ ویٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، مینیجرز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کیا یہ مطلب ہے، پوری پلیٹ ہی چاٹ لی انہوں نے. تو اب دیکھیں میں کولڈ ڈرنک بھی نا، میں نے کولڈ ڈرنک بھی تھوڑی چھوڑی، میں آپ کو حقیقت بتاؤں وہ اچھا نہیں لگتا.
کولڈ ڈرنک کیوں چھوڑی؟
شراب بھی اچھا نہیں لگتا، پوری کی پوری کولڈ ڈرنک
کر کے کھانے کا زیادہ نہیں.
ہاں یہ لوگ کولڈ ڈرنک بھی چھوڑتے ہیں، تھوڑا سا پانی چھوڑتے ہیں، یہ کیا
کہہ رہے ہیں؟ جیسے انہوں نے اپنی فیملی کو لے کے گئے، وہاں کھانا کھایا، جو بچ گیا وہاں چھوڑ دیا. اب وہ جو کھانا بچ گیا ہے وہ کہاں جائے گا؟ ویسٹ میں.
نہیں پارسل کروا لے یار،
پارسل کروا لے
گھر پہ جا کے کھا لے.
گھر میں پلیٹ میں چلا ہے،
پارسل کروا کر وہ گھر پہ لے کر آؤں گا میں کھانا، تو وہ باسی ہو جائے گا نا.
کیسے باسی ہوگا یار؟
ارے ظاہر ہے
یار، کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ یار،
سب نے کھا لی وہ جھوٹی ہو گئی. اب گھر پہ لا کر میں اپنے بچوں کو وہ کراؤں؟ میرا ایک معیار ہے شہزاد،
تو کھایا کس نے؟
معیار نہیں کھایا اصل میں، یہ نا
بچے کھائیں گے نا،
کھانے والا تھوڑا سا اسٹینڈرڈ دکھانے کے لیے.
میں کہ ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں کھانا بچ جاتا ہے تو میں تو کروا لیتا ہوں پارسل.
آپ کو شرم نہیں آتی؟
کیوں شرم اس میں؟ خود کھایا کھانا میرے بچے کھائیں گے نا.
ہم نہیں کر سکتے، پتا ہے کیوں؟
کیوں نہیں کر سکتے؟
میں بتاؤں، دیکھیں اس کو کھانے کو پارسل کرواؤں گا نا، آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک اسٹینڈرڈ ہائی فائی ہوتا ہے، میرا بھی اسٹینڈرڈ ہے یار، کوئی ایسے تھوڑی میں کوئی بالکل بھی بیکاری ہوں.
آپ نے بل دیا یا لوگوں نے بل دیں گے آپ کا ہی بتائیں؟
میں نے دیا تو کیا مطلب ہے؟ میرے پیسے ہیں، میں نے دے دیا. اپنے
گھر لے جا رہے کر کے شاپر کو گھر پہ لے جانے میں اور گھر پہ یوز کرنے میں کیا مزائقہ ہے؟
مجھے اچھا نہیں لگتا شہزاد بھائی، ایک معیار ہے میرا.
اگر یہ سوچ کی بات کر رہے ہیں نا تو یہ کیا سوچے گا، وہ کیا سوچے گا، میں یہ کروں گا، تو صحیح کیا ہے اس کا ڈیسیجن لینا ضروری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کا نہیں سوچنا ہم نے، شیخ کیا کہیں گے اور اس کے بعد وہ کیا بتائیں گے،
بالکل
اس پہ عمل کرنا ہے.
بالکل
شیخ، آپ نے سلمان بھائی کی اور نعمان بھائی کی بات سنی کہ کھانا کا ضیاع معاشرے میں ہو رہا ہے آبزرویشن ہیں، انہوں نے اپنے مشاہدات بتائے، تجربات بتائے، انہوں نے ترجمہ نہیں کی۔ اب آپ ہی بتائیے کون صحیح کون غلط۔
ویسے پارسل تو کروا لیتے ہیں لوگ کروانے والے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا بہت جھجھک ہوتی ہے اگر جھجھک اڑا دیں تو، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بچ گیا نا وہ پھینک دیا جاتا ہوگا، تو اس طرح اگر پارسل لے لیں آپ، بھلے کسی اور کو دے دیں، خود آپ کے بچے نہ بھی کھائیں تو کسی کے پیٹ میں جائے، اور اگر یہ پتہ ہے کہ ہوٹل والا ضائع نہیں کرے گا تو اگر چھوڑ دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے ہوٹل جو ہوتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے ضائع نہ ہوتا ہو، آگے پیچھے اس کو یوز کر لیا جاتا، مجھے کوئی اس کی ڈیپلی معلومات نہیں ہے۔ اور اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ روٹی لے لوں گا جو بچ گئی ہے، اس میں میری عزت میں فرق آئے گا، لوگ باتیں بنائیں گے، میرا مذہبی تشخص ہے وہ مطلب یہ کہ ڈیمیج ہوگا، تو پھر روٹی چھوڑ دی جائے، کھانا بھی چھوڑ دیا جائے، نہ لیا جائے، کہ لوگ یہ نہ بولیں کہ جیسے آپ کا گیٹ اپ اسلامی ہے، بولے یار مولانا لوگ بڑے حریص اور لالچی ہوتے ہیں، اب بچا ہوا کھانا بھی نہیں چھوڑا، یہ بھی لے گیا بھائی، چمڑی جائے پر دھمڑی نہ جائے۔ تو اس طرح اپنی عزت بچانا یہ بھی لازمی ہے، تو اپنی عزت خراب ہو رہی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ چھوڑنا جو چھوڑ دیا نا آپ نے، پلیٹ میں بچا دیا، کچھ قورمہ بچا دیا، تو آدھی روٹی بچا دی، یہ چھوڑ کر چلا جانا یہ گناہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ ضائع ہم نے کر دیا، یہ گناہ نہیں ہے، اور عزت بچانا یہ لازم ہے بلکہ واجب ہے، کہ اپنی عزت جہاں خراب ہوتی ہو اور شریعت کی چھوٹ ملتی ہو تو وہاں مطلب اپنی عزت تو بچانی ہوگی، عزت خراب نہ کرے لوگ، ورنہ مذہبی گیٹ اپ والے کو دیکھ کر پھر سارے مولاناؤں کو جو ہے نا وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہ بچ کر ہم نے چھوڑ دیا نا، تو ہم گناہگار اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے پھینکا نہیں ہے، ہم نے برتن میں یہ چھوڑ دیا، اب یہ جو اٹھا کر پھینکے گا اگر کوئی تو پھر جرم اس کا ہوگا، ورنہ تو یہ کہ معاشرے میں کوئی بچے گا نہیں، پلیٹوں میں سبھی ہی چھوڑتے ہیں۔
عام طور پہ پارسل اور پارسل کے لیے بہت اچھے اچھے باکس، تھیلیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ دی جاتی ہیں اور پارسل کر کے دیتے ہیں، اور اس میں عام طور پہ اس کو کوئی برا سمجھا نہیں جاتا ہمارے یہاں پر۔ ممکن ہے کہ کوئی خاص اس طرح کا مقام ہو یا کوئی خاص اتنی بڑی کوئی شخصیت ہو کہ اس کے لیے اس طرح کا معاملہ ہو، ورنہ ہر طرح کے لوگ جو ہے اچھے بھلے پیسے والے بڑے لوگ سب یہ کر رہے ہوتے
ہیں، اس طرح سے دیتے ہیں نا، تو پیک کرنے کا بھی کچھ اب عرف ہو گیا، یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اچھی تھیلی
فیشن فیشن ہو گیا ہے۔
جی جی، تو یوں مطلب اب یہ ترکیب ہے، لیکن آپ کا بھی اگر توجہ ایسے ہوٹل والے کہ جو کھانا پھینک دیتے ہوں یا قابل استعمال یا کسی کو غریبوں کو دے سکتے ہیں، ان کو نظام بنانا چاہیے۔
جی ہاں، نظام بنانا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، باقی آدمیوں کا بھی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اب ایم اے نے ہوٹل میں گیا کھانے کے لیے، یہ بچے گا کھانا یہ لے لے گا، اس کو ووٹ دے گا آئندہ کوئی؟ نہیں، وہ شرمائے گا نا، مطلب بڑا آدمی شرمائے گا، درمیان آدمی اتنا نہیں شرمائے گا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہے۔
یہ کلپ حاجیوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ آج دادا جان ہمیں ہینڈ کیری اور لگیج کا فرق بتائیں گے۔
یہ وہ چیز ہے جو ہر مسافر کو جاننی چاہیے تاکہ سفر میں آسانی ہو
اور ایئرپورٹ پر کوئی پریشانی نہ آئے۔
یہ ہوتا ہے لگیج، یہ وہ سامان ہوتا ہے جو جہاز میں چیکنگ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، اکثر لوگ یہی بھول جاتے ہیں۔
ہر ایئر لائن کا وزن الگ ہوتا ہے،
اور اپنی ایئر لائن کی اپ ڈیٹ ویٹ پالیسی ضرور چیک کر لیں۔
زیادہ وزن ہو تو اضافی فیس دینی پڑ سکتی ہے، صرف ضروری اشیاء رکھیں۔
اپنا سامان گھر ہی میں پہلے تول لیں تاکہ ایئرپورٹ پر کوئی پریشانی نہ آئے۔
اب بات کر لیتے ہیں ہینڈ کیری بیگ کی۔ یہ ہے ہینڈ کیری بیگ،
وہ چھوٹا بیگ جو آپ اپنے ساتھ جہاز میں لے جا سکتے ہیں۔
ہینڈ کیری بیگ آپ کے قریب رہتا ہے، اس میں ہمیشہ وہی چیزیں رکھیں جن کی فوری ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسے پاسپورٹ، ٹکٹ اور دیگر کاغذات وغیرہ،
اور موبائل چارجر، ضروری دوائیں، پانی کی بوٹل یا چھوٹا کمبل بھی ہینڈ کیری بیگ میں رکھ لیجیے۔
زیادہ تر ایئر لائن 7 کلو وزن کی اجازت دیتی ہیں، ہینڈ کیری ہلکا رکھیں تاکہ کیبن میں آسانی سے آ جائے۔
اور ہاں، بیگ اتنا مضبوط لیجیے گا
جو سفر کی سختیاں برداشت کر سکے، کیونکہ سفر کے دوران ان بیگز کو کئی چیکنگ کے مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ کمزور بیگ ہو تو سفر میں آپ کو آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے۔
دادا جان، میں نے اپنے بیگ پر نشانی لگا دی ہے تاکہ میں اتنے سارے بیگز میں اپنا بیگ آسانی سے پہچان سکوں۔
بہت اچھا کیا آپ نے۔
دادا جان، ہم نماز امامہ شریف کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس سنت پر عمل کی برکت سے ہمیں 70 گنا ثواب ملتا ہے، جبکہ حج و عمرہ ہم بغیر ٹوپی اور امامہ شریف کے ادا کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟
کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت؟ حمزہ کے اس سوال کے بارے میں،
احرام میں مرد کے لیے یہ واجب ہے کہ اس کا سر کھلا رہے، ننگا سر، سر پر اگر کپڑا اوڑھ لیں گے تو یہ گناہ ہے، جان بوجھ کر اوڑھیں گے تو۔ اب جان بوجھ کر اوڑھیں یا بھول سے اوڑھیں، کفارہ بہرحال اس کا دینا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر سنت عرض ہے کہ ماہ رمضان کی وہ بہاریں، وہ رونقیں، وہ رعنائیاں، وہ سحری و افطار کی بہاریں جو ہم سے رخصت ہو گئی، آپ ہی کے ذریعے ہمیں غم رمضان کی ٹرمنالوجی بھی ملی ہے اور اس کا تھوڑا بہت شعور بھی نصیب ہوا ہے۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اب ماہ رمضان کی رخصت ہونے سے کچھ دنوں کے بعد ہی غم رمضان میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اس ذوق کو کس طرح بڑھایا جائے، اس درد کو مزید کس طرح فیل کیا جائے، غم مدینہ کے ساتھ ساتھ غم رمضان کی برکتیں کیسے حاصل کریں۔ ہم نے آپ ہی کی کتاب فیضان رمضان میں یہ پڑھا ہے کہ پہلے کے بزرگان دین ماہ رمضان کے جدا ہونے کے بعد 6 ماہ تک وہ ماہ رمضان میں کی ہوئی عبادات کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور مزید 6 ماہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے انتظار رمضان، اللہم بلغنا رمضان بالصحت وعافیہ، اس طرح کی جو بھی ان کی دعائیں انداز ہوتا تھا، آپ کا بھی انداز یہی دیکھا ہے۔ یہ درد رمضان، غم رمضان، رمضان کی یاد کو کس طرح باقی رکھا جائے اور اس کو کس طرح سلامت رکھا جائے، اس کی برکتیں کیسے حاصل کی جائے، اس سلسلے میں آپ رہنمائی عطا فرمائیں۔
ماشاءاللہ، واقعی رمضان کا جو غم ہے وہ بس اللہ جس کو نصیب کر دے۔ ہر وقت تو ظاہر ہے کہ یہ کیفیات رہنا مشکل ہوتی ہیں، اس میں رمضان کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ محفوظ کر لی جائیں کہ یہ میں نے رمضان میں یہ چیز خریدی تھی، مثال کے طور پر کوئی تسبیح رمضان میں اسپیشلی خرید لی، پھر یہ کہ یہ ذہن میں اس کو سنبھال کر کے کہ وہ استعمال کرے، یہ رمضان کی تسبیح ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک یاد رمضان باقی رہے گی۔ اس طرح کوئی چادر لی یا کوئی ایسی چیز رمضان میں خریدی اور اس کو مطلب یہ کہ دیکھ کر رمضان کو یاد کرے، یا کوئی زخم وغیرہ، کوئی ایسی صورت پیش آئی، جان بوجھ کر نہیں کرنی، صورت پیش آئی تو یہ آٹومیٹک یاد رمضان اس کو مل جاتی ہے۔ چند سال پہلے مجھے بھی ایک یہاں یہ پھوڑا نکلا تھا رمضان شریف میں، تو اس کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں، یاد رمضان یہ نظر آ رہا ہے نا، میں پٹا بھی باندھتا تھا، ان دنوں آزمائش ہو گئی تھی، یہ تو قدرتی طور پر مجھے مل گیا ہے، تو ہر ایک کو ملے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اپنی ڈائریوں پر، اپنی کتابوں پر، یا کوئی کتاب خریدی اس پر رمضان میں نام لکھ لیا اور تاریخ ڈال دی، اگر اپنا ذاتی مکان ہے اور دیوار یا کبٹ وغیرہ پر لکھ لیا، میں نے تو کہیں کہ اپنے کبٹ ہے، پلنگ ہے، جہاں بھی مجھے موقع ملا تو میں نے لکھا ہوا ہے رمضان کا شعر، احمد کا بھی شب برات کے دنوں میں شعبان شریف میں بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوا میرے گھر میں ملے گا آپ کو، تو اس طرح یہ دیکھ دیکھ کر ایک یاد تازہ ہوتی ہے ماہ رمضان کی۔ اللہ کریم رمضان کی محبت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
فیس بک لائیو چیٹ مولانا الیاس قادری پر سوال ہے، کیا اگر کاروباری حضرات اپنے کام کاج کی وجہ سے صرف فرض رکعتیں ادا کریں اور اسی کی عادت بنا لیں تو کیا ان کی نماز درست ہو جائے گی؟
فرض تو ادا ہو جائیں گے لیکن سنتیں چھوٹیں گی. سنتیں موقعہ چھوڑنا برا، عادت بنانا گناہ. کام کاج کی وجہ سے تو اس طرح کوئی سنتیں چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ملتی ہے. دینی مصروفیات کی ایک صورت ہوتی ہے مفتی کے لیے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتوے لکھنے میں اور میری اتنی مصروفیت ہے کہ میں سنتیں نہ پڑھوں نہ سنت موقعہ تو مجھ پر مواخذہ نہیں ہے. کیٹیگری ایک تو اعلی حضرت خود فرماتے کہ میں اس کیٹیگری میں ہوں، لیکن الحمدللہ میں پھر بھی موقعہ تو دور کی بات، سنت غیر موقعہ بھی نہیں چھوڑتا. جو اگر کوئی چھوڑ دے تو ویسے ہی یعنی گناہگار نہیں ہے، اس پر کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ علم دین کے تعلق سے یہ ہر ایک، یہ نہیں کہ میں مصروف ہوں، میں تصنیف کا کام کرتا ہوں تو میں بیانات کرتا ہوں تو یہ رستہ نکالنے، ایسا نہیں ہے. وہ اعلی حضرت کی اپنی مصروفیات تھی اور وہ دینی مصروفیات تھی. اتنی مصروفیات تھی کہ کسی نے عرض کیا کہ حضور ہماری انجمن کی سرپرستی فرمائیں، کچھ اسی طرح کا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ تھوڑا میرے پاس آ جائیں، میرے ساتھ رہ لیں، دیکھ لیں، جو سا منٹ آپ کو فارغ لگے نا میرے، وہ منٹ آپ کا، میں آپ کا کام کر دوں گا. اتنی مصروفیت تھی اعلی حضرت کی دینی کاموں میں. دوبارہ لے کے تجارت کی وجہ سے سنتیں نہیں چھوڑنی، بلکہ تجارت کی مصروفیت تو ظاہر پیسوں کی بھی آمد زیادہ ہوتی ہوگی، تو شکرانے میں مزید نفلیں بڑھا دینی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، میں مسجد میں امامت کرتا ہوں، میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ دین کے کاموں میں کن لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے؟
دین کا کام ہو یا دنیاوی کام ہو، مشورہ تو لینا چاہیے، اچھی بات ہے، سنت بھی ہے مشورہ کرنا. اور مشورہ اس سے لیا جائے جو امین ہو، مشورہ دینے کا اہل ہو، امانت دار ہو، یعنی وہ سب کو بولتا بھی رہے، آپ اس کو چپکے سے بات کریں، مشورہ دینے کا اہل بھی ہو. بعض صورتیں تو ایسی ہے کہ کوئی مشورہ لے تو اس کو درست مشورہ دینا واجب ہو جائے گا. مشورہ تو جب بھی دیں درست ہی دینا ہے، ورنہ تو جھوٹ موٹ غلط مشورہ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نماز کے احکام میں تحریر فرمایا ہے کہ جب بھی مسواک کرنی ہو تو کم از کم 3 بار کیجیے، یہ 3 بار مسواک کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں.
3 بار نے اس طرح کے وہ اس کا طریقہ یہ کہ چھوٹی انگلی یہ نیچے رہے گی، یہ اس طرح اوپر رہے گا، 3 انگلیاں اس طرح، یہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی دونوں نیچے کی طرف ہیں اور 3 انگلیاں یہ اوپر. تو اس طرح مطلب یہ کہ دھو کر پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانت سیدھی طرف سے مانجھیں گے، پھر یہ کہ لیفٹ سائڈ الٹی طرف اوپر کے دانت مانجھیں گے، پھر نیچے سیدھی طرف، پھر نیچے کے دانتوں کو الٹی طرف. یہ 3 بار یہ کرنے کے بعد، مگر یہ خالی ہم لوگ ٹچ کر لیں گے تو صفائی کہاں ہوگی، تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا، رگڑ کر تو پھر میل کچیل اترے گا. اور پھر اب یہ 1 بار کرنے کے بعد یہ دھو لیا، پھر دوبارہ اسی طرح پھر دھو لیا، پھر 3ری مرتبہ بھی اسی طرح دھو لیں اور یہ کر لیں. اب 3ری بار جب مسواک کر چکے نا تو پھر آخر میں بھی دھونا ہے، دھو کر اس کو کھڑی رکھیں. یہ کچرا مٹی میں یوں ڈال دیں گے نا تو پھر یہ کہ خطرہ ہے کہ عقل چلی جائے، اس کا احترام کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سب میں شہید مسجد کے باہر تھارا گھر میں موجود ہوں. میرے لیے سنت سے سوال یہ ہے کہ یہ شہید مسجد میں آپ نے کتنے سال امامت فرمائی؟
پہلے تو جب دعوت اسلامی بنی نہیں تھی اس وقت بھی یہاں امامت کی تھی، پھر یہ کہ وہاں سے میں نے امامت اب کیوں چھوڑی مجھے یاد نہیں ہے. پھر نور مسجد میں آ گیا، نور مسجد میں غالباً 10 سال پھر میں نے امامت کی. ان شہید مسجد میں اس سے پہلے تھا میں، ان 10 سالوں سے پہلے. اچھا، اور اب نور مسجد میں جب میں تھا کاغذی بازار میں اولڈ سٹی ایریا اور یہ شہید مسجد کھارادر میں, تو وہاں دعوت اسلامی کی ترکیب بن گئی, تو وہاں مصروفیت بڑھ گئی میری, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانا بیان کرنا ادھر ادھر, پھر یہ کہ وہاں بھی میں نے ریزائن کر دیا. اور اب عارضی طور پر کہ لوگ آ کر ملے, میرے کوئی آفس تو تھا نہیں, اب تو ماشاءاللہ ایک سے ایک مکاتب دفاتر بن گئے, اس وقت تو کچھ نہیں تھا, مسجد ہی تھی اب بھی, یعنی کہ مسجد مسجد ہے. مسجد میں ملاقات ہو نا تو نمازیوں کی اور ذمہ داروں کو چاہیے کہ مسجد میں رہیں, تھوڑا رکیں تو اسلامی بھائیوں سے انفرادی کوشش کر کے قریب لا سکیں گے آپ. خیر تو وہ پھر یوں شہید مسجد میں دوبارہ میں آ گیا اور یہ ترکیب رکھی کہ میں جب ہوں گا تو میں پڑھا دوں گا نماز جمعہ پڑھا دوں گا, جب دورے ہوں گے تو نہیں پڑھاؤں گا. اس طرح میں نے وہ ترکیب بنائی. الحمدللہ مطلب یہ کہ یوں دوبارہ آ گیا میں شہید مسجد میں, اور کتنا عرصہ وہاں رہا میں یہ مجھے نہیں پتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ,
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.